نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تيسما بارا سورة النبا بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چینے گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یعنی قیامت؟ ہرگز نہیں، انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہاں ہرگز نہیں، انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ الم نجعل الارض مهادا، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ یہ بات جدید تحقیق سے ثابت ہوئی ہے کہ پہاڑ زمین کے اوپر اسی طرح ہیں جیسے کوئی کیل کسی سرفس کے اوپر اس کو ٹکانے کے لیے گاڑا جاتا ہے۔ پہاڑوں کا ایک حصہ اگر زمین کے اوپر نظر آتا ہے تو دو حصے زمین کے اندر ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کیل کو اگر کسی جگہ پر تھوکنا ہو تو وہ اس وقت تک نہیں ٹکتا جب تک کم از کم اس کا دگنا حصہ اس سرفس کے اندر نہ چلا جائے۔ اور زمین پر یہ پہاڑ اسی طرح ہیں تاکہ زمین کو ہلنے سے بچایا جا سکے اور یہاں زندگی کا وجود باقی رہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو پردہ پوش بنایا، یعنی رات کا اندھیرا لباس کی طرح ہر چیز کو اپنے دامن میں چھپا لیتا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو معاش کا وقت بنایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان قائم کیے۔ وجعلنا سراجا وهاجا، اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا، اشارہ ہے سورج کی طرف جو بہت روشن بھی ہے اور بہت گرم بھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی عظیم شان، قدرت اور حکمت بتائی جا رہی ہے کہ اس نے کیسی کیسی مخلوقات پیدا کی ہیں۔ سورج کا قطر زمین کے قطر سے 109 گنا اور اس کا حجم زمین کے حجم سے 3,33,000 گنا زیادہ بڑا ہے۔ سورج کا درجہ حرارت 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ زمین سے 9,30,00,000 میل دور ہونے کے باوجود اس کی روشنی کا حال یہ ہے کہ ہم برہنہ آنکھ سے اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ اگر کوئی ایسی کوشش کرے تو اپنی ہی بینائی کھو دے۔ اس کی گرمی کا یہ حال ہے کہ زمین کے بعض حصوں میں صرف اس کی تپش کی وجہ سے درجہ حرارت 140 ڈگری فارن ہائٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت اور رحمت ہے کہ اس نے اس عظیم شان چراغ کو ہم سے ایسے فاصلے پر رکھا کہ وہ ہمیں روشنی تو دیتا ہے لیکن نقصان نہیں۔ اسی کی وجہ سے ہماری فصلیں پک رہی ہیں اور مخلوق کو غذا ملتی ہے۔ اسی کی حرارت سمندروں کے پانی کو گرم کر کے وہ بھاپیں اٹھاتی ہے جو ہواؤں کے ذریعے سے زمین کے مختلف حصوں پر پھیلتی اور بارش کی شکل میں برستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہمارے لیے پیدا کیا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں۔ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ تم فوج در فوج نکل آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بند کر رہ جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، در حقیقت جہنم ایک گھات ہے۔ گھات کس کو کہتے ہیں؟ جو چھپ کر اپنے شکار کو تاڑ رہا ہو، یعنی گھات میں لگنا ایسا ہی ہے جیسے چھپ کے اپنے شکار کو دیکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ جہنم کو گھات سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ وہ انسانوں کو چھپ کر دیکھ رہی ہے کہ کس وقت کون میرے لائق میرے سامنے آئے تو میں فوراً اس کو پکڑ لوں۔ لِلطّاغِینَ مَآبًا، سرکشوں کا ٹھکانا۔ لابثین فیہا احقابا، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے۔ الا حمیما وغساقا، کچھ ملے گا تو بس گرم کھولتا ہوا پانی اور زخموں کا دھواں۔ جزاء وفاقا، ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی، فَذُوقُوا، اب چکھو اس کو، فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کریں گے، اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، یقیناً متقی لوگوں کے لیے کامیابی کا ایک مقام ہے، حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا، باغ اور انگور، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور نوخذ ہمسن لڑکیاں، وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتے جام، لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا، وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے، جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا، جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، اس نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، کوئی نہ بولے گا، الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے دے، وقال صوابا، اور جو ٹھیک بات کہے، ذالک الیوم الحق، وہ دن برحق ہے، بالکل سچ ہے، فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے، انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریبا لگا ہے، یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، اس دن انسان دیکھ لے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا، ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اور کافر پکار اٹھے گا، کاش میں مٹی ہوتا، یعنی دوبارہ زندگی نہ دی جاتی، سورة النازعات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات امرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں، اشارہ ہے جان نکالنے والے فرشتوں کی طرف، وہ اس طرح انسان کے جسم کے اندر چلے جاتے ہیں جیسے کوئی غواص سمندر سے موتی نکالنے کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں تیرتا ہے، والناشطات نشطا، جو نرمی اور آسانی سے کھینچ لیتے ہیں اور آہستگی سے نکال کر لے جاتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں پھر حکم بچا لانے میں سبقت کرتے ہیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ملتا ہے تو بیٹھے نہیں رہ جاتے، فوراً لپکتے ہیں، فوراً دوڑتے ہیں، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں، جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، کچھ دن ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی، یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پر پلٹا کر لائے جائیں گے، کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے، کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی، حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکایک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے، هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی خبر پہنچی ہے، اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوا، جب اس کے رب نے اسے طوا کی مقدس وادی میں پکارا تھا، اذهب الی فرعون انہ طغا، فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے، فقل هل لک الی ان تزکا، اور اس سے کہو کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کر لے، یعنی اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے اور اپنی روحانی نشو نما کرے، واہدیک الی ربک فتخشا، اور میں تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو، فاراہ الایت الکبرا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، فکذب، تو اس نے جھٹلا دیا، وعصا، اور نہ مانا، ثم ادبر یسا، پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا، فحشر فنادا، اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکارا، فقال انا ربکم الاعلی، اور کہنے لگا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، فاخذہ اللہ نکال الاخرۃ والاولی، آخر کار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا، یعنی دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی ہوئی، اتنا بڑا بادشاہ سمندر میں غرق ہو گیا۔ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشا، در حقیقت اس میں ایک بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ یعنی اے انسان، تو کیوں اس بارے میں شک میں کہ اللہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ جس رب نے اتنا اونچا آسمان بنایا، اتنی اونچی چھت اٹھائی، کیا وہ رب اس بات سے قادر نہیں کہ انسان کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا، اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، والجبال ارساها، پہاڑ اس میں گاڑ دیے، متاعا لکم ولانعامکم، سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے، فاذا جاءت الطامة الکبرى، پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا یعنی قیامت کا دن۔ یہاں قیامت کے لیے لفظ طامہ استعمال ہوا ہے، طامہ کہتے ہیں ایسی مصیبت کو جو کسی طرح ٹالے نہ ٹلے، یعنی وہ مشکل دن اگر ایک دفعہ کسی کے لیے مشکل ہو گیا تو پھر آسان نہ ہوگا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا، جو کچھ دنیا میں وہ کر کے آیا اس کو سوچے گا، وبرزت الجحیم لمن یرا، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، فاما من طغى، تو جس نے سرکشی کی، وآثر الحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فإن الجحیم هی المأوى، تو دوزخی اس کا ٹھکانہ ہوگی، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی، يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی، فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ، إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، انما انت منذر من یخشاها، تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے، کأنہم یوم یرونہا، جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں لگے گا، لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاها، کہ بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں اور بس دنیا ختم ہو گئی۔ سورۃ عبسہ، بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، پھر شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا، تمہیں کیا خبر شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری؟ اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو؟ کلا، ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان افراد کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو اگرچہ معاشرتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے کچھ بہت طاقت، غلبہ اور زور نہ رکھتے ہوں، لیکن ان کا دل اسلام کی محبت سے لبریز ہو، کہ وہ توجہ کے زیادہ مستحق ہیں بنسبت ان لوگوں کے کہ جو دنیاوی اعتبار سے شان و شوکت رکھتے ہیں، سردار ہیں لیکن دین سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ اللہ کے نزدیک ایسے لوگوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی قدر و منزلت نہیں۔ لہذا فرمایا کہ انہا تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، جس کا جی چاہے قبول کر لے۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو قرآن کے ان صحیفوں کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست اس کی ہدایت کے مطابق لکھ رہے تھے اور ان کی حفاظت کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کا تو پہنچا رہے تھے۔ فرمایا یہ اتنی عظیم و شان کتاب، یہ انہی کے لائق ہے جو اس کی طرف شوق سے آئیں، ان کے لیے نہیں جو اس سے روگردانی کریں۔ قتل الانسان ما اکفرا، لعنت ہو انسان پر کیسا سخت منکر حق ہے، من ای شیء خلقا، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا، یعنی انسان جو اللہ کی بات کو نہیں مانتا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی رحمت کا نہیں پر لعنت کا مستحق ہے۔ انسان کس بنا پر آخر سرکشی کرتا ہے، وہ اپنی حقیقت کو تو دیکھے، کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا؟ نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، ثم اماتہ فاقبرا، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، ثم اذا شاء انشرا، پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے، کلا ہرگز نہیں، لما یقض ما امرا، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا، فلینظر الانسان الی طعامہ، پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، کبھی کھانا کھاتے ہوئے ہم نے اس سے غور بھی کیا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، یہ کس طرح ہم تک پہنچا، کتنے خوبصورت بہترین غلافوں میں لپٹا ہوا، بہترین خوشبو کے ساتھ، بہترین مزے کے ساتھ، کہ ہم جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں، اس کو ہمارے لیے مسخر بھی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو توجہ دلا رہے ہیں کہ اپنے رب کو پہچاننا چاہتے ہو تو ہر روز کھانے والی خوراک کو دیکھو۔ انا سببنا الماء صبا، ہم نے پانی خوب لنہایا، ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا، یعنی پودا جب زمین سے نکلتا ہے تو کوئی انسان جا کے کٹ نہیں لگاتا، وہ ایک بے جان سا بیج اپنا راستہ خود بناتا ہے اوپر آنے کے لیے۔ فانبتنا فیہا حبا، پھر اس کے اندر غلے اگائے، وعنبا وقضبا، اور انگور اور ترکاری، وزیتون ونخلا، زیتون اور کھجوریں، اور گھنے باغ، اور طرح طرح کے پھل اور چارے، تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر، یعنی تمہارے جینے کا سامان ہے ان ساری نعمتوں میں۔ تم غور نہیں کرتے کہ تمہارے رب نے تمہاری بقا کے لیے کیا کچھ پیدا کیا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اشارہ ہے سور پھونکنے کی طرف، اس دن پھر حال کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، اس روز آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابی، اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنی، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ عزیز ترین رشتے، قریب ترین رشتے، انسان ان سب سے فرار حاصل کرے گا۔ ان کی خاطر انسان کیا کچھ غلط کام نہیں کرتا، لیکن قیامت کے دن انسان انہی سے اعلان بیزاری کر دے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اور ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ یعنی انسان ان سب سے کیوں بیزار ہوگا؟ اس لیے کہ اسے سب سے زیادہ اپنی فکر ہوگی کہ اب میرا کیا ہوگا۔ وجوہ یومئذٍ مسفرا، کچھ چہرے اس دن دمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرا، حشاش بشاش، خوش و خرم، وجوہ یومئذٍ علیہا غبرا، کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی، ترہقہا قطرہ، کلونس چھائی ہوئی ہوگی، کالے ہو رہے ہوں گے، اولئک ہم الکفرۃ الفجرا، یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے۔ سورۃ التکویر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت، واذا النجوم انکدرت، واذا الجبال سیرت، واذا العشار عطلت، واذا الوحوش حشرت، واذا البحار سجرت، واذا النفوس زوجت، واذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، واذا الصحف نشرت، واذا السماء كشطت، واذا الجحيم سعرت، واذا الجنة ازلفت، علمت نفس ما احضرت۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، کفرت کا لفظ امامہ لپیٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، پگڑی جس کو بولتے ہیں، سب نے دیکھی ہوگی کہ اس کے بل کس طرح آتے ہیں اس شکل میں، اور آپ نے گیلیکسیز کی شیپ بھی دیکھی ہوگی کہ بالکل ایسے ہی گول 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 لپٹی ہوئی، اور سورج یعنی ایک گیلیکسی کا ایک حصہ ہے جس کے ایک کونے میں پڑا ہوا ہے، اور اپنے پورے سولر سسٹم کے ساتھ اپنے سینٹر کے گرد گھوم رہا ہے، اور گھومتے 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 فرمایا کہ بالکل اسی طرح ایک دن یہ لپیٹ دیا جائے گا جیسے امامہ لپیٹ دیا جاتا ہے، جیسے امامے کے بل کھولے جاتے ہیں اور پھر اس کو سر پہ لپیٹا جاتا ہے دوبارہ۔ اگر کبھی کسی نے امامہ پہنتے ہوئے کسی کو دیکھا ہو تو پہلے وہ لپٹی ہوئی شکل میں ہوتا ہے، پھر اس کو کھولا جاتا ہے، اور پھر جس کو پہننا ہوتا ہے اس کو وہ دوبارہ اسی طرح لپیٹتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے اس کو جیسے کھولا ایسے ہی دوبارہ پھر لپیٹ دیں گے۔ اذا الشمس کورت، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل کام نہیں، جس نے یہ سب کچھ کھولا وہ اسی طرح دوبارہ لپیٹ دے گا۔ اور جب تارے بکھر جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، جب 10 مہینے کی حاملہ اپنے آپ میں حال پہ چھوڑ دی جائیں گی، عربوں کے ہاں یہ اونٹنیاں بڑی قیمتی ہوتی تھیں، لیکن قیامت کے قریب کوئی بھی ان کو نہیں پوچھے گا، اس لیے کہ ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی وہ اونٹنیوں کا کیا کرے۔ اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور جب سمندر بھرکا دیے جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پانی دو گیسز کا مجموعہ ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن، جن میں سے ایک جلتی ہے اور دوسری جلاتی ہے۔ بظاہر تو مشکل لگتا ہے کہ پانی میں آگ بھڑکے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایسا کیمیکل ریئیکشن ہو کہ یہ دونوں گیسز الگ ہو جائیں، اور ایک دفعہ اگر ان میں آگ بھڑک اٹھی تو پھر صرف دھماکے ہی ہوں گے، اور سب کچھ سمندروں کا پانی خشک ہو کر اڑ جائے گا، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی۔ انسان دنیا میں آنے سے پہلے اس کا جسم مٹی میں تھا، روح اللہ کے پاس تھی۔ یہ ہم کو زندگی ملی تو جسم اور روح کو جوڑ دیا گیا۔ موت ان دونوں کے پھر الگ ہونے کا نام ہے، اور قیامت کے دن ان دونوں کو پھر جوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ عربوں کے ہاں کچھ قبیلے اپنی ہی بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ بعض اوقات تو گڑا کھود کر پہلے سے تیار رکھا جاتا تھا کہ اگر نامولود بیٹی ہوئی تو اس کو چند لمحے بھی چھوڑا نہیں جائے گا، ماں کے پیٹ سے سیدھا زمین کے پیٹ میں دفنا دیا جائے گا۔ روایات میں ایک شخص کا قصہ آتا ہے، سنن دارمی میں یہ روایت منقول ہے۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عہد جاہلیت کا واقعہ بیان کیا کہ میری ایک بیٹی تھی جو مجھ سے بہت مانوس تھی، جب میں اس کو پکارتا تو دوڑی دوڑی میرے پاس آتی۔ ایک روز میں نے اس کو بلایا اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ راستے میں ایک کنواں آیا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کنویں میں دھکا دے دیا۔ آخری آواز جو اس کی میرے کانوں میں آئی وہ تھی، ہائے ابا، ہائے ابا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے، آپ کے آنسو بہنے لگے کہ معصوم بچیوں پہ ایسے ایسے ظلم ہوئے۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ تو نے حضور کو غمگین کر دیا۔ آپ نے فرمایا، اسے مت روکو، جس چیز کا اسے سخت احساس ہے اس کے بارے میں اسے سوال کرنے دو۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ اپنا قصہ پھر بیان کرو۔ اس نے دوبارہ بیان کیا، آپ سن کر اس قدر روئے کہ داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جاہلیت میں جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، اللہ نے اسے معاف کر دیا، اب نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرو۔ لیکن جن لوگوں نے اس حرکت سے توبہ نہ کی، قیامت کے دن تو ان سے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا قصور کیا۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کو اٹھا کے پوچھیں گے، بتا اے معصوم جان، تجھ پہ کیوں ظلم کیا گیا؟ اور آج بھی اس جدید دور میں جبکہ انسان مشینیں بنا کر بہت فخر کر رہا ہے کہ وہ ترقی کے اعلیٰ معیار پہ پہنچ گیا ہے، آج بھی بچیوں کو پھر سے زندہ دفن کرنے کا، زندہ ہی مار ڈالنے کا، دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار ڈالنے کا، ماں کے پیٹ میں مار ڈالنے کا رواج شروع ہو چکا ہے۔ انڈیا میں، چائنا میں کئی ایسی رپورٹس آتی ہیں کہ وہاں چونکہ لڑکیوں کو پسند نہیں کیا جاتا، لہٰذا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، سکیننگ کے ذریعے جب پتہ چلتا ہے کہ پیدا ہونے والی بچی ہے تو اس کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جاتا ہے، ابارٹ کر کے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور آپ کے ذریعے یہ بد رسم ختم کرائی۔ آج آپ کی امت کا فرض ہے کہ لوگوں کو اس بھیانک ظلم سے روکیں۔ اور اس کے علاوہ بسا اوقات بچیوں پر گھر ہی میں ماں باپ ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن کرتے ہیں، لڑکوں کو ان پر فضیلت دیتے ہیں اور بچیوں کا جینا دوبھر کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کنت مفضلا احدا لفضلت النساء، اگر میں کسی کو زیادہ دے سکتا ہوتا تو میں لڑکیوں کو زیادہ دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود خواتین کے لیے ایک احسان ہے، ایک رحمت ہے کہ اس دور میں بھی خواتین کو عزت آپ کی وجہ سے ملی، زندہ درگور کرنے کی رسم آپ کی وجہ سے ختم ہوئی۔ اور آج بھی اگر کوئی چیز خواتین کو سکون دے سکتی ہے، ان کو ان کے حقوق دلا سکتی ہے، ان کو جدید دور کے جدید طریقوں کے ظلم و ستم سے نجات دلا سکتی ہے، تو وہ اسلام ہی ہے۔ اسی کا پیغام اگر انسانوں کے درمیان عام ہوگا تو یہ ظلم و ستم کے سب طریقے ختم ہوں گے، کیونکہ قرآن ہی ایسی چیز ہے جو دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے۔ ورنہ عورت اپنی جسمانی حیثیت سے اور اپنے کچھ فطری جذبات کی وجہ سے مرد کے مقابلے میں کمزور ہے، اور بسا اوقات اس کے ظلم کا شکار ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایسے سب لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ جو بھی عورت جیسی ہستی پر ظلم کرے گا قیامت کے دن، پھر عورت سے پوچھا جائے گا، اس معصوم بچی سے پوچھا جائے گا، بتاؤ بے عیز اندن کو تلک کس جرم میں مار ڈالی گئی؟ آج بھی چولہا پھٹنے کے بے شمار واقعات جس میں دراصل عورت کی یا تو خودکشی ہوتی ہے یا گھر کے کسی جھگڑے کی وجہ سے عورت کو مار ڈالا جاتا ہے، ایسی تمام چیزیں جس میں عورت جیسی صنف نازک کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ایسا کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ایسا کر کے وہ دنیا میں سرخرو ہو جائیں گے یا آخرت میں بچ جائیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ مظلوم سے پوچھے گا، بتا تیرے ساتھ یہ کیوں کیا گیا، کیسے ہوا، آج تیرے ظالم اور تیرے قاتل کو بدلہ دیا جائے گا۔ بیٹیوں کے بارے میں چند ایک احادیث بھی آپ کو سنانا چاہتی تھی کہ ہمارے معاشرے کے اندر، خود خواتین کے اندر یہ بہت احساس پایا جاتا ہے کہ بیٹی کو پالنا اور بیٹی کو پیدا کرنا یہ کوئی بہت اچھا کام نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے اور پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دو لڑکیوں کو پرورش کیا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو قیامت کے روز میرے ساتھ وہ اس طرح آئے گا، یہ فرما کر آپ نے اپنی انگلیوں کو جوڑ کر بتایا، یعنی وہ میرے قریب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے تین بیٹیوں یا بہنوں کو پرورش کیا، ان کو اچھا ادب سکھایا، ان سے شفقت کا برتاؤ کیا، یہاں تک کہ وہ اس کی مدد کی محتاج نہ رہی، یعنی انڈیپینڈنٹ ہو گئی، شادی ہو گئی، تو اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو؟ آپ نے فرمایا، اور دو بھی؟ حدیث کے راوی ابن عباس کہتے ہیں کہ لوگ اگر اس وقت ایک کے بارے میں پوچھ لیتے تو آپ اس کے لیے بھی یہی فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاں لڑکی ہو وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، نہ ذلیل کر کے رکھے، نہ بیٹے کو اس پر ترجیح دے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اب یہ جنت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ بیٹے کو ترجیح نہ دے؟ کیونکہ بسا اوقات لڑکیوں کو صرف احساس کمتری میں یہ چیز مار ڈالی جاتی ہے کہ وہ لڑکی ہے، اور بہت سی لڑکیاں غیر فطری طریقے پر پھر یہ خواہش کرنے لگتی ہیں کہ کاش وہ لڑکا ہوتی، اور اگر نہیں ہوتی تو لڑکا بننے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں، اور اس طرح عورت اپنی نسوانیت کھو دیتی ہے، اور سمجھتی ہے کہ اس کی عزت مرد بننے میں ہے، اور وہ کام شروع کر دیتی ہے جو اس کی فطرت کے خلاف ہے، اور اس کو زیادہ محنت کے ساتھ اس مقام پہ پہنچنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ جو مردوں کو اللہ نے دیا ہے، حالانکہ عورت جتنی بھی کوشش کر لے وہ عورت ہی رہے گی، مرد نہیں بن سکتی، کیونکہ اس کے اندر اللہ نے عورت کا دل رکھا ہے۔ ظاہری حیثیت کے تبدیل ہونے سے یا مردوں والے کام کرنے سے عورت مرد نہیں بن جایا کرتی، عورت کی عزت عورت ہونے میں ہے، اور کسی عورت کو اس پر احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاں تین بیٹیاں ہوں وہ ان پر صبر کرے، اپنی وسعت کے مطابق ان کو اچھے کپڑے پہنائے، وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی۔ یہاں بچیوں کو اچھے کپڑے پہنانے کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ عموماً پھر ماں باپ بچوں کو خرچ کرنے کو اپنے لیے ایک چٹی سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے ہاں دو بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو اچھی طرح رکھے، یعنی عزت کے ساتھ رکھے، حقیر نہ سمجھے، وہ اسے جنت میں پہنچائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن جوشم سے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، سب بڑے صدقوں میں سے سب سے بڑا صدقہ تیری وہ بیٹی ہے جو طلاق پا کر یا بیوہ ہو کر تیری طرف پلٹ آئے اور تیرے سوا اس کے لیے کوئی کمانے والا نہ ہو، تو جو اس پر تو خرچ کرے اس سب سے بہترین صدقہ ہے، کیونکہ ایسی بیٹی پہ خرچ کرنا، یعنی شادی سے پہلے پھر بھی ماں باپ خوشی سے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن بیوہ ہو جائے تو اس کو اپنے لیے ایک مصیبت اور وبال سمجھتے ہیں۔ فرمایا، اس بیوہ کو دینا سب سے بہترین صدقہ ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے کھول دیے جائیں گے، اعمال نامے نشر کر دیے جائیں گے، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم دہکائی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی، اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہوئی، اور صبح کی جبکہ اس نے سانس لیا۔ یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغمبر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ با اعتماد ہے۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی صفات بیان کی جا رہی ہے جو آپ کے پاس وحی لے کر آتے تھے۔ اور اے اہل مکہ، تمہارا رفیق مجنون نہیں، اس نے اس پیغمبر کو روشن افق پر دیکھا ہے۔ وما ہوا علی الغیب بدنین، اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں۔ فأین تذهبون، پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے یہ نصیحت ہے جو سیدھے رستے پر چلنا چاہتا ہو۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کب چاہتے ہیں؟ جب کوئی بندہ اپنے لیے ہدایت کا راستہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو سیدھے رستے پر نہیں لاتے، وہ پکڑ دھکڑ کے کسی کو اپنے رستے پہ نہیں چلاتے۔ اس نے انسان کو عقل دی، شعور دیا کہ اب انسان خود اپنا رستہ پہچانے، اچھے اور برے میں تمیز کرے اور سیدھے رستے پر چلے۔ اور جو شخص یہ تڑپ رکھتا ہو، یہ خواہش رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ جیسے اقبال نے کہا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں۔